مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجه. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرام قدر, میں سب سے پہلے آپ تمام جتنے بھی سامعین ہیں, جتنے بھی ناظرین ہیں, سب کی خدمت میں اس بات کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ خداوند کریم کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حالت ایمانی میں ایمان کے ساتھ ایک موقع اور عطا کیا ہے کہ ہم شب قدر کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے ہیں. ہمارے اعمال, ہمارے افعال, ہمارا خلوص کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر کوئی ایسی قابلیت پیدا کرے اور ہم یہ توفیق پیدا کر سکیں. لہذا اس بات پر غور کیجئے گا کہ اگر آپ ذرا سا اپنے اطراف میں نگاہ کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسے افراد کی ملے گی کہ جن کو یہی نہیں معلوم کہ رمضان, ماہ مبارک رمضان نام کا کوئی مہینہ بھی ہوتا ہے یا نہیں. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ماہ مبارک کو پہچانتی تو ہے اس عنوان سے, لیکن توفیق عبادات اور توفیق اطاعات پیدا نہیں کرتی. لیکن ان کروڑوں اور اربوں افراد کے درمیان میں اگر پروردگار مجھ جیسے کسی گناہگار کا یہ انتخاب کرتا ہے کہ کم از کم وہ اسے یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی حیثیت میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شب قدر سے استفادے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے نا کہ میرے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس قابل بنا رہی ہے. اور جب مجھ جیسے گناہگار کو کوئی ایسی چیز اپنے اندر نہیں دکھائی دیتی تو پھر ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ سب کا سب پروردگار کا لطف اور احسان ہے, اور واقعاً اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس موجودہ حالت ایمانی میں بھی اس شب کو درک کرنے کی توفیق پیدا کر رہے ہیں. شب قدر اگر سال کی دیگر شبوں سے اس کو مقایسہ کیا جائے تو افضل ترین شب طول سال میں جو ہوتی ہے وہ شب قدر ہے. تین شبوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تین شبوں میں خاص طور پر بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک شب شب قدر ہے, ایک ماہ شعبان کی پندرہویں شب یعنی شب براءت, اور ایک عید الفطر کی جو شب ہے اس کا بھی خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اگر ہم روایات کے تناظر میں دیکھیں تو تقریباً تیسری اہم ترین شب جو بیان ہوئی ہے روایات میں وہ یہی شب عید الفطر ہے. معمولاً ہمارے ہاں ہم اپنی دیکھیں, اب یہ خود مرحلہ ہے نا کہ ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے روایات میں تاکید ہونے کے باوجود, مفاتح الجنان جیسی کتابوں میں اس کے اعمال کے موجود ہونے کے باوجود, اس سے متعلق روایات ہونے کے باوجود ہمارے اوپر غفلت اتنا زیادہ غلبہ پیدا کر لیتی ہے, لذات اتنا غلبہ پیدا کر لیتی ہے, دنیا ہم پر اتنا غلبہ پیدا کر لیتی ہے کہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی شب عید الفطر آتی ہے تو ہم رمضان سے غافل اور تمام تر اپنی محنتوں سے غافل ہو کر لہو و لعب دنیا میں اور بازاروں میں وہ وقت اپنا ضائع کر کے اس شب کو درک کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. میں بہرحال چونکہ موضوع چونکہ شب قدر ہے میں اس لیے زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں. شب قدر کی فضیلتوں کے عنوان سے بحث چونکہ بہت سارے مطالب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں, میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا تفصیل سے, صرف اجمالی طور سے ایک نگاہ ڈالیں گے اور پھر انشاءاللہ جو مطالب اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. شب قدر کے بارے میں آپ متوجہ ہیں, خود آیت سورہ مبارکہ فرما رہی ہے خیر من الف شہر, اس ایک رات کو درک کر کے اس ایک شب کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. ایک عمر ہے ہزار مہینے, تقریباً یعنی اندازاً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ایک شب کی عبادت کا وزن تقریباً ایک عمر انسانی ہے کہ جو یہ شب اکیلی اپنے اندر رکھتی. یقیناً اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے اگر شب قدر کو درک کر لیا تو ہمیں باقی جو ایام زندگی اس میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ اس کا جو وزن ہے, یہ جو اس کا ثواب ہے وہ ثواب اپنی جگہ پر ہے اور جو عبادت ہم نے انجام دینی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یقیناً ابھی ہمارے پاس وہ موقع بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر سکوں کہ بہت ساری عبادات کے بہت سارے فضائل اور مراتب بیان ہوئے ہیں, جن میں سے بعض کی کیفیت تو شاید ایسی بھی ہے کہ جو حتی حد عمر انسانی سے بیرون نکل جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے 80 سال کی فرض کریں میری عمر بنتی ہے ایک عمومی اندازے کے مطابق, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب اپنے ساتھ لے کر چلوں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن جو مراحل پیش آنے ہیں اس میں یعنی ہم اپنی توقع, اپنے جو ہمارا اندازہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہمارے پاس ثواب اور اعمال اور افعال موجود ہوں تب بھی قیامت کی کیفیت حقیقتاً ایسی ہے کہ قیامت کے مختلف مراحل میں ہماری سوچ جہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے, سمجھ لیجئے اس کے باوجود بھی جو اعمال اور افعال ہیں وہ کم پڑیں گے. اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے معصومین جو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ زاد راہ قلیل ہے اور سفر بہت طویل ہے، مرنے کے بعد قبر کی، برزخ کی اور قیامت کے جو مراحل ہیں ان کی کیفیات میں اگر انسان غور کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مثلاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری عمر میں ہماری ساری زندگی کی ہر شب ہمیں لیلۃ القدر کے طور پر ملے اور ہم ہر شب کو اسی طرح سے درک کریں کہ جو اس کا ثواب ہمیں عطا کرے، تب بھی قیامت کے دن ہمارے اعمال کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اعمال کی حقیقت اور اس کے عدل الہی کے میزان میں آ کر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. حتیٰ قیامت کے دن بھی جب تک فضل الہی جاری نہیں ہوگا ہم جنت کا استحقاق پیدا نہیں کر سکیں گے. لہذا اعمال کی کیفیت کو، آج کی شب بھی جیسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، خود مفاتی میں جا کر دیکھیں تو حتیٰ مفاتی ہی کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے اعمال کی. یہ دعائیں پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں، یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اتنی رکعت نماز پڑھیں، مختلف دعائیں، مختلف عبادات. اور ایک کیفیت میں نے بعض مومنین میں دیکھی ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس شب میں جو اعمال نقل ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ جو زیادہ اعمال بیان ہوئے ہیں ان کو دین انجام دینا اچھا ہے، یعنی میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا. یہ میں مقدمتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے کی گفتگو کروں اور بعد میں کوئی یہ سمجھے کہ جی مولانا جو ہے وہ آج شب کی اعمال کے جو ہے وہ خلاف ہے. خلاف بالکل بھی نہیں ہے، تمام اعمال انجام دینے چاہیے. لیکن جو ہے وہ یہ کہ یاد رکھیے گا یہ جو اتنے بہت سارے اعمال ہیں، اب میں اگر فرض کریں وہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کروں اور جیسے ہی مغرب ہو اور سلسلہ شروع کروں ان تمام دعاؤں کے پڑھنے، ان تمام نمازوں کے پڑھنے، تو ہو سکتا ہے سحر تک پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے. اور اگر میں اسپیڈ اپنی تھوڑی سی بڑھاتا ہوں، مثلا میں یہ کہوں تو اعمال کی جو کیفیت ہے وہ آپ توجہ ہو جائیں گے کہ کیسے وہ کیفیت جو ہے متزلزل ہو سکتی ہے. دوسری جانب یاد رکھیے گا، کثرت اعمال جو اتنی شدت سے بیان ہوئے ہیں بنیادی طور پر ان کا ہدف وہ افراد ہیں کہ جو طول سال اعمال اور عبادات سے انس رکھتے ہیں اور ان کو انجام دینے کے عادی ہیں. مثلا اب اسی کو تصور کیجئے کہ جب ہم سے 100 رکعت نماز کی بات کی جاتی ہے تو ایک بڑی تعداد ہے جو 100 رکعت کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ 100 رکعت کیسے ادا کریں گے. لیکن اس کے مقابلے پر آپ ان افراد کو تصور کیجئے کہ جو اپنی روزمرہ کی روٹین میں 52 رکعت نماز پڑھتے ہیں روز و شب میں. 52 رکعت ہے نا، تمام نافلہ اور واجبات کو ملانے کے بعد، جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان کے نافلہ ملانے کے بعد 51-52 رکعت بنتی ہے. یہ جو تعداد 51-52 رکعت ہے یہ روزانہ اور ریگولر پڑھنے والے کے لیے آج کی شب میں 100 رکعت نماز پڑھنا کوئی کام نہیں ہے. اب مجھ جیسا جس سے واجب بھی پوری طرح سے ادا نہیں ہو رہے ہوتے، کبھی فجر ادھر ہو جاتی ہے، کبھی مغرب ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو مجھ جیسے کے لیے 100 رکعت بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن جو شخص پوری زندگی ہر روز کم از کم 51 رکعت پڑھ رہا ہے اس کے لیے آج کی شب میں کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ کے جو مختلف دعاؤں سے انس رکھتے ہیں، عادت ہے انہیں دعائیں پڑھنے کی، ان کے الفاظ سے، ان کے نشیب و فراز سے واقف ہیں، ان کے لیے ان دعاؤں کا پڑھنا نہ مشکل ہے نہ بھاری ہے اور وہ پڑھ سکتے ہیں. اب میرے جیسا تو دعائے ابو حمزہ صومالی کے آج تک صفحے ہی گنتا رہ گیا ہے. ہماری عادت ہے نا، ہم تو جب دعا شروع کرتے ہیں تو دعا شروع کرنے سے پہلے اس کے صفحے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جہاں صفحہ جو ہے وہ 4-5 سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہاں ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب اگر صفحے جو ہے وہ 15-20 میں چلے جائیں تو ہماری نیت فوراً بدل جاتی ہے کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ اس دعا کو ضرور پڑھیں گے. تو اب مجھ جیسے جو لوگ ہیں جو دعائے ابو حمزہ صومالی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکے نہ سمجھ سکے، تو کیا آج کی شب میں وہ اس دعا کو پڑھ پائیں گے؟ ایک بڑی تعداد ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں دعائے افتتاح نام کی بھی کوئی چیز ہے. اب یہ شب ساری دعائیں آج کی شب کی بھی ہیں، جو ہر شب میں پڑھنے والی دعا ہے وہ آج کی شب میں بھی ہے. یہ تو ہر شب میں بعض دعائیں جو ہر شب میں ہر سحر میں پڑھنے والی ہیں. تو اب جو اول رمضان سے مسلسل دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے افتتاح، یہ پڑھتا چلا رہا، اس کے لیے آج کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا میں جو چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اسے غور کیجیے گا. اب ہم جیسے کیا نکموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم جیسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان عمر. پہلے شب قدر کی جو کیفیت ہے اس کو کوشش کریں گے کہ بیان کر سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو شب قدر ہے یا شب برات ہے یا اس طرح کی جو شبیں ہیں، ان کے بارے میں علماء نے، عرفاء نے بڑے اچھے جملے استعمال کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شبیں ہیں یہ جسموں کی شبیں نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 100 رکعت نماز میں لگا کے فلاں عمل انجام دے کے فلاں عمل انجام دیں، نفوس کی نہیں ہیں. عقول کی شبیں بھی نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کر افلا تدبرون القرآن کو آج ہی حل کریں. آج کی شب اگر آپ قرآن کی کسی معنی پر غور و فکر کرتے ہیں احسنت، بہت اچھا ہے، لیکن در واقع آج کی جو شب ہے وہ قلوب کی شب ہے، دلوں کی شب ہے. یہ جو شبیں ہیں یہ خاص طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دل لگی کی شبیں ہیں، عاشقی کی شبیں ہیں، عشق الہی میں مبتلا ہونے کی شبیں ہیں. تو یہ جو شب ہیں اس کا جو حقیقی ادراک ہے وہ نہ جسم کو ہونا ہے. مطلب ہم بچپن سے، مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بچپن سے یہ سوچتا آیا ہوں کہ شب قدر اگر مجھے درک ہوئی تو مطلب میرے ساتھ کیا ہوگا، مطلب کوئی لائٹ آئے گی جو مجھے دکھائی دے گی، کوئی ٹھنڈی ہوا چلے گی، کیا ہوگا میرے ساتھ، مطلب کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے شب قدر ہو گئی یا میں نے اس کو درک کر لیا. تو لازمی تھا جب میں بچپن میں یہ سوچتا تھا تو میری فکر کا دائرہ جسم سے باہر نہیں تھا، تو میں ایسی باتیں سوچتا تھا. طالب علمی کے زمانے میں شاید یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ شاید شب قدر کی کوئی فلسفی، کوئی ایسی عرفانی کیفیت ہے کہ جس میں کوئی ہمارے اوپر علمی اعتبار سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے گی ہمیں. لیکن بعض علماء اور بعض عرفاء کی خدمت میں بیٹھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، یہ تو اس سے اوپر کا ایک سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ قلوب کا سلسلہ کہلاتا ہے، دلوں کا سلسلہ. شب قدر، یہ جو کہا گیا نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیوں کہا گیا؟ آیا اس لیے کہا گیا کہ ہم درک نہیں کر سکتے؟ شب قدر کے ادراک کے بارے میں استفہام اس لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ تم شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، بلکہ یہ استفہام در مقام میں تشویق ہے، شوق دلانے کے لیے ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک زندگی میں آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، بچوں کے ساتھ بھی یہ معمولاً پیش آتا ہے. آپ بچے کو بعض اوقات کسی شے کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آمادہ نہیں ہوتا، تو آپ اسے کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، تم نہیں کر سکتے. تو بچہ اس چیز کو ایز اے چیلنج لینے کے بعد آپ کو کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے شوق. مثلاً آپ کسی پہلوان سے کہتے ہیں کہ جی یہ بھاری سا پتھر اٹھا دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے، لیکن آپ اس کو شوق دلوانے کے لیے، اس کے اندر تحرک اور انگیزہ ایجاد کرنے کے لیے اس کی پہلوانیت کو چیلنج کر دیں. آپ کہیں جی تم اٹھا نہیں سکتے، تو جیسے ہی آپ اس کو چیلنج کریں گے اور یہ کہیں گے اٹھا نہیں سکتے، تو وہ آپ کو اٹھا کے دکھا دے گا. قرآن ہمیں تدبر کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں عقل و فکر کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتا ہے. پس کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ہمارے لیے کسی مقام پر آ کر عقل کی تعطیل کی اطلاع دے اور کہے کہ بس یہاں ختم، یہ تم نہیں سوچ سکتے، جاؤ اپنے گھر کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ افلا تعقلون، افلا تدبرون، ولکن لا تشعرون کہنے والا قرآن بنیادی طور پر ہماری عقلی غیرت کو متحرک کر رہا ہے، انگیزہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر مثلاً وہی بات کہ اگر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کر دکھاؤ، تم نہیں اٹھا سکتے. تو اب جو کوئی بھی صاحب عقل، جو بھی صاحب فہم اس کو اپنے لیے چیلنج کے طور پر قبول کرے گا کہ نہیں پروردگار، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں اس کو درک کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کوشش آگے بڑھے، قدم بڑھائے، یعنی نوعاً تشویق ہے. اب یہ جو شوق دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وما ادراکا, اور انسان معلوم ہے انسان کی جو آپ کو کیفیت جستجو ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ کام مت کرو, انسان وہ کام ضرور کرتا ہے. ہماری ایک کامن نیچر بھی ہے نا, آپ کہیں پر لکھ دیں داخلہ ممنوع, لوگ وہیں سے جانا شروع کر دیں گے. آپ کہتے ہیں پارک ممنوع, ہم وہیں گاڑی پارک کر دیں گے. تو ہماری کچھ نیچر اس قسم کی بھی ہے. بس جہاں ہمیں وادی ممنوع دکھائی دیتی ہے وہاں پر ہماری جو شوق کی کیفیت ہے وہ اور شدید ہو جاتی ہے. لہذا مرحلہ یہ نہیں ہے. لیکن عزیزان من, وما ادراک, جب کہا گیا ہے اور ہم شب قدر کو در کرنے کی نیت لے کر اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, تو پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ ادراک کرنا کس چیز کے ذریعے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مختلف مدرکات رکھے ہیں, ہم مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے ذریعے سے, مختلف سینسز کے ذریعے سے درک کرتے ہیں. دیکھیے, اگر میں آپ کو کسی چیز کا نظارہ کرنے کی دعوت دوں گا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے. اگر میں آپ کو کسی چیز کا ذائقہ کرنے کی دعوت دوں تو آپ کی زبان صحیح کام کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو کسی چیز کی سماعت کی دعوت دے رہا ہوں تو کان ٹھیک ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے نا, جس چیز کا جس سے تعلق ہے وہ سینس انسان کی بیدار ہونی چاہیے. لہذا کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے اور واقعا بڑا لطیف سا جملہ ہے کہ شب قدر بیدار رہنے کی شب نہیں ہے بلکہ بیدار ہونے کی شب ہے. ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے. معصومین سے ایک روایت ہے کہ جس کا تقریباً اجمالی مفہوم یہ ہے کہ پروردگار کے لیے کچھ نفخات ہیں. نفخات کہتے ہیں ہلکی ہوا, نسیم کو. نفخات الرحمانیہ, پروردگار کی رحمت کی نسیم, ہوا, بریز. اب یہ بریز آف رحمت جو ہے اس کے بارے میں فرمائے کہ یہ چلتی ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان ہواؤں میں ڈالیں, آئیں. دیکھیے, اگر میں نسیم صبح کی بات کروں کہ جو فجر کے بعد چلتی ہے, صحت کے اعتبار سے بھی, انسان کے اندر تر و تازگی ایجاد کرنے کے اعتبار سے بھی, اور انسان کو بے تحاشا فائدے ہیں جو نسیم صبح سے حاصل ہوتے ہیں. یہ نسیم صبح سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ کس کو حاصل ہوگا؟ جو سو رہا ہے, جو بستر میں ہے؟ نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو اس وقت میں بیدار ہونا پہلی شرط ہے. دوسری شرط, آپ بیدار ہیں لیکن اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں, تو کیا یہ نسیم صبح آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی. بلکہ آپ کو دوسرے مرحلے پہ اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال کر اس میدان میں پہنچانا ہے کہ جہاں یہ ہوا چلتی ہوئی محسوس ہو, اور جب آپ اس جگہ پہنچ گئے آگے کا کام نسیم خود کرے گی. ہمارے حصے کا کام کیا ہے؟ بیدار ہوں ایک مرحلہ, اور اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں. نفخات الرحمانیہ کے لیے بھی یہی دو شرط ہیں. پہلی شرط کیا؟ بیدار رہنا. ایسا نہ ہو کہ نفخات الرحمانیہ کے چلنے کا زمانہ نکل جائے اور میں متوجہ نہ ہوں. اب اگر جاگ رہا ہوں, متوجہ ہوں, تو پھر مجھے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لانا ہے, اس میدان میں لانا ہے کہ جہاں پر وہ نسیم مجھ تک پہنچے. آگے کا کام پھر اس کا اپنا ہے. پھر نفخات الرحمانیہ خود بخود قلوب کو لے جاتی ہے پروردگار کی طرف. اب اگر میں بیدار ہوں تو مجھے دوسرے سٹیپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, اپنے آپ کو اس جگہ یا اس کیفیت میں پہنچانا ہے کہ جہاں پر یہ نسیم مجھے پہنچے, مجھے مجھ تک پہنچے. جس طرح سے ہم نسیب صبح کو جسم سے درک کرتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمارے بدن کو لگتی ہے, قوت لامسہ سے ہم اس کو ٹچ کی جو ہمارے اندر سینسز کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں, شب قدر کو درک عقل سے بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو لوگ عقول کی بات کرتے ہیں تو عقول تو یہیں متحیر ہو جاتی ہیں جب قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر, یہ ہزار راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب انسان کی عقل یہیں پر اپنے پروں کو کاٹ دیتی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہزار شبوں سے بہتر کا کیا معنی ہے. بس یہ جو ادراک ہے, اس کے لیے جو اللہ نے ہمارے پاس سینس, اللہ نے جو ہمیں مدرک دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو سینس کرتے, وہ قلب ہے. یہ شب قلوب کی شب ہے. اب قلوب میں جتنی طہارت شدید ہوگی, قلوب جتنے پاک ہوں گے, قلوب جتنے سالم ہوں گے, اتنی ہی شدت سے لیلۃ القدر کی جو کیفیتیں ہیں ان کو در کرے گا. لہذا جب میں نے کہا کہ عاشقی کی شب ہے تو ان دلوں نے پرواز کرنی ہے اپنے معشوق پروردگار کی جانب. اب قلب کیسے پرواز کرے گا؟ قلب کی پرواز کے لیے جو اسے پر چاہیے ان کا تعلق ہماری آنکھوں سے ہے. اور آنکھوں سے کیا تعلق ہے؟ قلب کا آنکھوں سے تعلق یہ ہے کہ قلب جب بھی متحرک ہوتا ہے، قلب میں جب بھی رقت ایجاد ہوتی ہے، قلب میں جب بھی طہارت ایجاد ہوتی ہے، اس کی ان کیفیتوں کا ظہور آنکھوں سے اشکوں کی صورت میں جاری ہوتا ہے. آنکھ سے اشک بہنا چاہیے. قلب کو جو پر چاہیے وہ پر کیا ہیں؟ وہ پر ہیں آنکھوں سے جاری ہونے والے اشک. یہ اشک ہیں جو قلوب کو کہاں لے کر جائیں گے؟ پروردگار کے حضور میں پرواز دیں گے. بس اشک بہنا چاہیے. آج کی شب اشک بہانے کی شب ہے، دل لگی کی شب ہے. اور عرض کر دوں کہ اجتماعی طور سے ان عبادات کی فضیلت کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کریم کے دروازے پر جا کر التجا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہے. لیکن جب ایک جماعت مل کر کسی کریم کے دروازے پر گڑگڑاتی ہے تو یقیناً اس کی کیفیت مختلف ہے. ثانیاً عین ممکن ہے اس جماعت کے درمیان کوئی ایسا ہو جس ایک کی وجہ سے اللہ دیگر سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے اور ان کی آوازوں کو اذن ورود عطا کر دے. بس جماعتی یعنی اجتماعی طور پر ان جو پروگرامز ہیں ان کو برگزار کرنے کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے اجتماعی کیفیات کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی دل لگی معشوق کے دروازے پر پہنچ کر وہاں پہنچنا ہے. میں نے عرض کیا عشق پر ہیں قلب کے لیے، اسی طرح سے عشق سامان تطہیر ہے قلب کے لیے. جس طرح جب سیلاب آتا ہے، سیلاب کیا کرتا ہے؟ سیلاب ہمارے اور آپ کی نظر میں بہت ساری بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، بہت سارے گھروں کو برباد کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سیلاب کی جو خیر کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ سیلاب جس منطقے جس علاقے سے گزرتا ہے وہاں کی تمام تر کثافتوں کو، وہاں کی تمام تر بیماریوں کو، وہاں کی تمام تر گندگیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. اس شب میں ہمیں سیل اشک کی ضرورت ہے، اشکوں کے سیلاب کی ضرورت ہے کہ اس سیلاب کے ذریعے سے ہم اپنے قلب کی زمین کو گناہوں سے پاک کریں گے. اشک ہے جو ہمارے قلب کی زمین کی تطہیر کرے گا، گناہوں سے، عصیان سے، ان چیزوں سے ہمارے قلب کو پاک کرے گا. اب جتنا قلب کی زمین پاک اور طاہر ہوتی چلی جائے گی اس کے اندر شب قدر کو درک کرنے کی کیفیت اتنی شدید ہوتی چلی جائے گی. لہذا آج کی شب، میں دوبارہ دہرا ہوں، آج کی شب عشق بہانے کی شب ہے. بہانہ تلاش کریں، بہانہ تلاش کریں جس بہانے سے عشق بہائے جائیں. اب یہ ساری کیفیت اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، پہنچنا ہے ہم نے اپنے قلب کو لے کر اللہ کے حضور. عشق بہانے کے ذریعے سے ہم نے اپنے قلب کو طاہر بھی کرنا ہے اور اپنے قلب کو وہ پر عطا کرنے ہیں کہ وہ اس وادی مقدس کے اطراف میں پہنچ سکے جو پروردگار کے عشق کی وادی کہلاتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، پروردگار کی جانب وسیلے کو تلاش کرو. وسیلے کے بغیر اگر کوشش بھی کرو گے تو پرواز کہیں کی کہیں نکل جائے گی. لہذا اسی شب میں ہمیں وسیلہ چاہیے، وہ وسیلہ کہ جو ہمارے قلوب کو کہاں تک لے جائے؟ پروردگار تک. وسیلہ کون ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عیون اخبار رضا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عالم آل محمد، رؤوف آل محمد، الرضا المرتضی، صلاۃ کثیرۃ تامۃ متواصلۃ متواترا علیہ، وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ارشاد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ائمت من ولد الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. کون ہیں یہ؟ یہ وہ ہیں کہ جس نے ان کی اطاعت کر لی فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے ان کی اس کا عصیان کیا اس نے اللہ کا عصیان کیا. پھر فرمایا یہ کون ہیں؟ ہم العروۃ الوثقی وہم الوسیلۃ الی اللہ. یہی ائمہ ہیں, یہی ہیں افراد. کون ہیں یہ؟ یہی عروۃ الوثقی ہیں, اللہ اور ہمارے درمیان اس رسی کا نام کہ جس کا اگر ہمارے ہاتھوں میں سرا آ جائے تو انتہا انشاءاللہ پروردگار کے حضور تک ہے. حبل اللہ الممدود, حبل اللہ المتین, حبل الہی ہیں, وسیلہ الی اللہ. یہی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں یعنی شیعہ ہونے کی حیثیت سے واقعاً یہ ہمارے لیے ایک جائے تشکر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واقعاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احسانات اور ان انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے دو شب ہائے قدر میں سے بھی جو احتمال ہے 19 اور 21 شب کا, میں نے عرض کیا ان شبوں میں درکار کیا ہے؟ اشک. اشک درکار ہے. اب اشک کو بہنے کے لیے بہانہ درکار ہے, رقت قلبی چاہیے, خاص کیفیت چاہیے. تو میں کیوں شکر ادا نہ کروں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ کائنات حوادث نہیں ہیں, ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, کائنات واقعات ہے. اس حد تک کائنات واقعات ہے کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے. یعنی اس مائکرو لیول کا مینیجر ہے اللہ تعالیٰ. ایون اس مائکرو لیول پر بھی آ کر چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ مینیج کرتا ہے. تو وہ پروردگار جو اس کائنات کو ایون اتنی مائکرو لیول پر آ کر مینیج کر رہا ہے, اتنی باریک باریک چیزوں کو پروردگار عالم جو ہے وہ دیکھ رہا اور ان کو مینیج کر رہا ہے, تو کیا ممکن ہے کہ اس کائنات میں بڑے واقعات, بڑی چیزیں اچانک سے ہو جائیں؟ نہ, حادثات نہیں. اگر حادثات نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی دو شبیں ایک حضرت کی ضربت سے منسوب اور دوسری حضرت کی شہادت سے منسوب ہو کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے, علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے لیے, آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے گویا ان کو ایک بہانہ فراہم کر کے دے رہا ہے. یہ واقعات کا پیش آ جانا کہ وہ حضرت کے عشق میں آنسو بہا کر پروردگار کی طرف اپنی عاشقانہ پرواز کو اور تیزی دے سکتے ہیں, اس کے اندر اور سرعت پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے, اور آج کی شب میں ان کا ذکر اللہ کے ذکر سے ہمیں وصل کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا آج کی شب میں عشق بہانے کے لیے, اور علامہ تقی جعفری اپنے زمانے کے واقعاً ایک ان افراد میں سے کہ جن کا حق ہے کہ ان کو علامہ کہا جائے. ہمارے ہاں تو ہر کوئی علامہ بن جاتا ہے, علم اور فضل کے اعتبار سے واقعاً وہ شخصیتیں, اور اپنے زہد کے اعتبار سے وہ شخصیتیں کہ جن کو واقعاً علامہ کہا جائے, ان میں سے ایک علامہ تقی جعفری اعلی اللہ مقامہم. بڑا ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو سفینۃ النجات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا گیا ہے, کہا کہ یہ سفینہ سفر کرتا ہے اشکوں کی لہروں پر. بس جہاں اشک زیادہ ہے سمجھ لیں کہ حسینی سفینے سے اس کا تعلق زیادہ ہے. سری ترین جو سفینہ کہا گیا, تمام سفن الہی ہیں, یہ سارے کے سارے الہی کشتیاں ہیں, ان میں سے آپ نے جس کا دامن بھی پکڑ لیا پہنچ جائیں گے, کوئی شک نہیں. لیکن خود روایات کا تناظر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کشتیوں کے درمیان، ان سفینوں کے درمیان جو سب سے سری ترین سفینہ ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ ہے. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفینے کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے؟ عزیزان من، آج کی شب استعمال کرنا ہے. ایک اہم مقام جہاں پر ہمیں اس سفینہ الہی کی ضرورت ہے وہ آج کی شب ہے. لہذا اپنے قلوب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب ہیں کربلا کے اعتبار سے، یاد کریں کربلا کو. آپ کو اگر حضرت کی کوئی بات، انسان سارا دن ماہ مبارک کے رمضان میں پیاسا رہتا ہے، اور پیاسا رہنے کے بعد اگر شب میں اسی پیاس کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس سے وصل کر لے اور اس کو اس پیاس سے متصل کر کے امام کی پیاس کو یاد کر کے اشک بہائے، مقام ہے اپنی جگہ. اسی طرح سے اگر جناب علی اصغر کو یاد کر کے، اگر جناب علی اکبر کو یاد کر کے، اگر جناب عباس، جناب سکینہ، کتنے چیزیں ہیں، کتنے مقامات ہیں، کتنے سفینے ہیں، کتنی رسیاں ہیں کہ کسی کو بھی تھام کر اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور اپنے قلب کو پروردگار کی طرف پرواز دیں. لہذا عرض کیا اشکوں کی شب ہے، اور آج کی شب مکمل نہیں ہوتی اس ذات گرامی کے تذکرے کے بغیر کہ جس کے لیے خود سورہ مبارکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. پس صاحب امر، آج کی شب ہمارے اور آپ کے امام کی شب ہے. آج امام کی حضور میں ہمارا اور آپ کا نام اعمال پہنچنا بھی ہے اور ثبت بھی ہونا ہے. جو گزشتہ ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے امام حسین سے توسل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں کہ ہمارے اعمال کے نام اعمال میں سے گزشتہ کچھ ہمارے گناہوں کی کمی شاید قلب ناظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث تسکین ہو سکے، ورنہ ہمارے گناہوں کی کثرت اور کیفیت یقیناً ہمیں تو شرمندہ کرتی ہے امام زمانہ کے سامنے، خود اس قلب ناظرین کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. اسی طرح سے آج کی شب میں مقدرات لکھنے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں آپ مختلف مقامات پر ابھی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، آپ قرآن کھول کر دعا کریں گے، قرآن سر پر رکھ کر دعا کریں گے، مختلف دعائیں، مختلف مقامات، جہاں آپ کا اشک بہ رہا ہے اس دعا کا مقام جب بھی آپ کے پاس حاصل ہو، پہلی اور سب سے اہم ترین دعا خود حضرت کے بارے میں دعا کریں. حضرت کے لیے، حضرت کو اللہ تعالیٰ تمام اپنے جتنے بھی دنیا کے اندر شر ہیں، جتنے بھی باطل قوتیں ہیں، جتنے بھی ضرر ہیں، ان سب سے پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح سے امام کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل عنایت فرمائے. پس اپنی دعاؤں کی ابتدا کسی بھی مقامات پر، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جب دعاؤں میں امام کے حوالے سے اپنی دعاؤں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، یہ پرائیورٹی سمجھاتی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہمارے زمانے کا امام ہے. ہم نے اپنے عمل سے پروردگار کو یہ سمجھانا اور بتانا ہے کہ پروردگار اب ہماری زندگی امام کے بغیر گزرنا مشکل ہے. اسی طرح سے آج شب کی دعاؤں میں اپنے اعمال کو اگر کیفیت عطا کرنا چاہتے ہیں، ایک راہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اعمال میں، تمام افعال میں، تمام عبادتوں میں اپنے والدین، اپنے مرحومین، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے حتیٰ دشمنوں کے لیے دعا کریں، معاف کریں، دل سے نکالیں، تمام دشمنیوں کو نکالیں، جس جس نے آپ کو جو جو تکلیف دی ہے آج کی شب پہ حق امام زمانہ اس کو معاف کریں، اور آپ معاف کرتے جائیں. امام کی خاطر کہ مولا آپ کی خاطر اس کو بھی معاف کیا، آپ کی خاطر اس کو بھی معاف کیا، تمام دشمن اور ہر ایک کے حق میں دعا کریں اور وسعت دیں. تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام شہداء، تمام صدیقین، تمام عرفاء، سب کے لیے دعا کریں. جمیع مومنین و مومنات کو شامل کریں، تمام فرشتگان کو، تمام جتنی بھی سماوی مخلوقات، تمام جتنے حتیٰ اجنہ مومن ہیں سب کو شامل کریں. جتنا آپ دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے اتنا کیفیت عبادت میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. لیکن اصل اشک ہے عزیزان من، اور اشک میں نے عرض کیا کہ امام حسین اشک کے لیے بہترین دوا اشک ہے کے لیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام. عجیب ذات ہے، ایسا ذکر ہے، ایسا نام ہے کہ جو نام زبان پر آتے ہی آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اشک کو آمادہ کر دیتا ہے. لہذا آج ہم نے امام کے حضور میں امام سے التجا کرنی ہے، سید الشہداء، آپ اتنے کریم ہیں کہ سینے پہ چڑھا ہوا شمر ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تمام آپ کے اعزاء اور اقربا کو قتل کرنے والا, اور اس مرحلے میں بھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اگر تو ابھی بھی راہ ہدایت اختیار کرتا میں تجھے جنت کی ضمانت دینے والا ہوں. سید الشہداء, آج ہمیں آپ کی کرامت کی ضرورت ہے مولا. امام زمانہ آپ حسین جیسے ہی کریم ہیں, آپ وہی کرامت رکھتے ہیں, آپ وہی زمانے کے حسین آپ ہیں. جب آپ کا جد شمر جیسے کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہے, اس کو جنت تک پہنچانے, اس کو ہدایت دینے کے, مولا ہم اتنے برے تو نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم امام زمانہ کو جدہ کا واسطہ دے سکتے ہیں, اس جدہ کا جس نے در و دیوار کے درمیان اپنے اس بیٹے کو پکارا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم اپنے زمانے کے امام کو واسطہ دے سکتے ہیں اس قرآن ناطق کا کہ جس کے گلے میں رسی کھینچ کر اس کو بازاروں میں لایا جا رہا تھا. ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم اپنے زمانے کے امام کو واسطہ دے سکتے ہیں ان کھلے ہوئے سروں کا کہ جو کوفہ و شام کے بازار میں تھے. پروردگار, ہم اپنے سر پر قرآن جب رکھتے ہیں تو ہم تجھ سے اس قرآن کے ساتھ ساتھ ایک طرح سر پر قرآن, قرآن کا وسیلہ ہے, اور بکا یا اللہ اور اس کے بعد بے محمد بے علی بے فاطمہ اہل بیت, قرآن و اہل بیت کو دونوں کو جمع کر کے ہم تیرے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ہماری نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے. اگر قلوب کی گہرائی سے, اور آخری جملہ بس کہہ کر آپ کی زحمتوں کو آج کی تمام کروں کہ میں, ہمارے استاد یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ انہی شبوں میں اگر عشق اس صورت میں جاری ہونا شروع ہو جائے کہ وہ اندر سے کہیں عشق نکل رہا ہو اور وہ کسی درد کے احساس, کسی تکلیف کے احساس, کسی پریشانی کے احساس کے بغیر صرف خدا کی خاطر, صرف اہل بیت کو یاد کر کے, اپنے خطاؤں کو یاد کر کے ہو رہا ہو, تو کہا اس عشق کو بہنے دینا, بہنے دینا, اپنی اس حالت کو باقی رکھنا جب تک کہ وہ حالت خود سے ختم نہ ہو جائے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان من, سیر اللہ کا پہلا جو مقدمہ ہے وہ یہی عشق ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ قلب جب متحرک ہوتا ہے, جب قلب میں حالت تطہیر پیدا ہوتی ہے, جب قلب آمادہ پرواز ہوتا ہے, اس کی پرواز کی پہلی علامت وہ عشق ہوتا ہے کہ جو اندر سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے, جو ایک چشمے کی طرح سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. لہذا کل شب میں اگر کسی بھی مقام پر آپ کے آپ پر ایسی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہ عشق آپ کے وجود کے اندر سے پھوٹتا ہے اور نکلتا ہے, تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کے قلب کو اس نے ورود مل چکا ہے, اذن دخول مل چکا ہے. اور اس کیفیت کو اس وقت تک دل میں اگر وسوسہ بھی آئے کہ مثلا کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا یا ریاکاری نہ ہو جائے فلاں فلاں, کسی بھی وسوسے کو نزدیک نہ آنے دیں, اس کو جھٹک دیں اپنے ذہن سے, اور وہ کیفیت عشق جتنی طولانی ہوگی اتنا آپ کا پروردگار کی وادی عشق کے اندر دخول اور ورود اتنا زیادہ, حضور اتنا ہی زیادہ ہوگا. دعا کرتے ہیں پروردگار آج کی اس شب میں کہ جو مقدرات کی شب ہے, بارہ الہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو کہ جو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر گزار رہے ہیں. مقدرات کی شب ہے بارہ الہ, اس سال میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کو مقدر فرمام, اور ہمیں ایمان کے ساتھ امام کے ظہور کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمام. بارہ الہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم تجھے کچھ مشورہ یا, لیکن میرے قلب کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے, میں آپ سب کے ساتھ مل کر یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں. بارہ الہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو متعالی فرما, یقیناً انہوں نے بڑی زحمتیں کی اور بڑی زحمتوں کے ساتھ اس انقلاب کو برپا کیا, ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں. لیکن اسی طرح سے رہبر معظم نے اپنا خون دل پلا کر اس کو گزشتہ چند سالوں سے استحکام دیا ہے. انہوں نے جن صعوبتوں, جن تکلیفوں کو اٹھا کر پوری زندگی رہبر معظم نے انقلاب کے لیے وقف کی ہے. بارہ الہ مجھ جیسوں کی اوقات نہیں ہے, شاید یہ دعا ہمیں صاحب اوقات بنا دے. خواہش یہ ہے پروردگار کہ اگر تیری مصلحت کا تقاضا ہو اور ممکن ہو تیری مصلحتوں اور تیرے علم کے اعتبار سے, تو ہماری خواہش یہ ہے بارہ الہ کہ یہ انقلاب رہبر معظم کے ہاتھوں سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کے ہاتھ پر منتقل ہو. آپ اس کو اپنے ہاتھ سے امام زمانہ کے ہاتھ پر منتقل کریں, آپ اس کو ساری زحمتوں کو امام کے ہاتھوں تک اپنی زندگی میں پہنچائیں. بار الہ تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر مذہب انقلاب خود انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. جتنے ہمارے مجاہدین ہیں مدافعان حرم ہیں بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جہاں جہاں مجاہدین جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی عرب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میانمار کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارہ الہ یہ جو کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. بارہ الہ اگر یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے بحق حجت الکبرا بحق امام زمانہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور بارہ الہ اگر اس کے پیچھے کسی سازش کا ہاتھ ہے تو بحق حجت الکبرا ان تمام سازشوں کو اور سازشیوں کو نیست و نابود فرما. ارے الہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ. آج کی شب میں بالخصوص اسیروں کے لیے دعا کریں اللہم فک کل اسیر. پورے رمضان پڑھتے آئے ہیں آئندہ رمضان میں بھی جب یہ جملہ پڑھیں تو اسیروں کو یاد کریں بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی اہلیہ بارے الہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ. بارے الہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ آج کی شب کو درک کر سکیں تیرے حضور میں اپنے قلوب کو پہنچا سکیں اور تجھ سے وہ ارتباط پیدا کر سکیں. اور بارے الہ بحق حجتک الکبرا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.